حضرت حکیم المحمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا رہتا تھا اور وہاں کے قواعد مقرر تھے. یہ نہیں کہ بس جو چاہے جب چاہے پہنچ جائے, پہلے سے خط لکھ کر وقت بتایا جاتا تھا کہ پر پہنچوں گا, تو اس کے حساب سے گھر میں رہائش کا انتظام کیا جاتا تھا, گھر کھانے کا انتظام کا بھی کیا جاتا تھا. اس کے خاص طریقے تھے, تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے کے مطابق فرماتے کہ میں کیا تھانا بھون بہت چھوٹا سا قصبہ, بہت چھوٹا سا, بہت چھوٹی سی آبادی, اور اس کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ بالکل چھوٹا سا اور کچا پس والا, اور اس زمانے میں تو بہت ہی چھوٹا سا تھا, حتیٰ کہ اس کے ریلوے اسٹیشن پر بجلی تک بھی نہیں. اچھا, اور وہاں گاڑی چلتی تھی, ایک برانچ لائن کی گاڑی تھی, بس وہ وہاں سے گزرتی تھی, چھوٹے چھوٹے ڈبوں والی ہوتی تھی, چھوٹی لائن کہلاتی تھی وہ, اور وہ چند ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے رکتی تھی بس وہاں, کیونکہ اترنے چڑھنے والے اکا دکا ہی ہوتے تھے. فرمایا کہ سردیوں کی راتیں تھیں, تو ایک رات میں سہارنپور سے ریل میں بیٹھ کر تھانہ بھون کے ریلوے اسٹیشن پر اترا, اترتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی. تو مجھے کچھ سائے سے نظر آئے, جس سے میں نے محسوس کیا کہ کچھ اور بھی لوگ ریل سے اترے ہیں کسی گاڑی سے. فرماتے ہیں میرے پاس کچھ سامان کچھ نہیں تھا سوائے چادر, تو جیسے گاڑی روانہ ہو گئی تو مجھے آواز آئی کلی کلی, مگر مجھے معلوم تھا کہ کلی یہاں ہوتا ہی نہیں اس ریلوے اسٹیشن پر, نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں. تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی آدمی ایسے ہیں جن کو یہاں کے طور طریقے معلوم نہیں ہیں, بےچارا اجنبی ہے کوئی آدمی اور سردی کی راتیں ہیں. پھر ذرا میں نے اور ذرا نظر جمانے کی کوشش کی تو مجھے دو تین سائے سے نظر آئے, معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی ہیں. وہ پھر آوازیں دے رہے کلی کلی, وہاں کلی ہو تو کوئی آئے, تو کہتے پھر ذرا مجھے صاف نظر آنے لگا تو ان کے پاس سامان بھی تھا. اچھا, وہاں یہ ریلوے اسٹیشن بالکل جنگل میں, بستی سے تقریباً ایک میل کا فاصلہ ہوا, بیچ میں سارا جنگل ہے, بالکل بیابان, کوئی آبادی نہیں. اس میں کہیں کھیت آ جاتے ہیں, کہیں بیابان جگہ آ جاتی ہے, غیر آبادی جگہ آتی ہے, سارا کچا, اونچے نیچے کھڈے وڈے یہ سب چیزیں. تو فرماتے ہیں مجھے ان کے بارے میں فکر ہوئی کہ ان کے پاس سامان بھی ہے, ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں, خود اجنبی معلوم ہوتے ہیں یہ, اب یہ کس طرح پہنچیں گے. میرے دل میں آیا کہ ان کی مدد کرو تو کیسے کرو. تو ایک بتر ہونا پھر آواز لگا کھلی کھلی, تو کہتے ہیں میں نے جلدی سے یہ کام کیا کہ میں نے جو چادر میرے پاس تھی وہ میں نے اپنے سر پر اس طرح لپیٹی جیسے کھلیوں کا کھلی لپیٹ لیتے ہیں اپنے سروں پر, اور اس طریقے سے لپیٹ لی کہ میرے چہرے کو وہ نہ دیکھ سکے, پہچان نہ سکے. چنانچہ میں نے وہ چادر لپیٹ کے جلدی سے میں نے کہا کہ ہاں کھلی آ گئے. وہ بڑے خوش ہوئے, ہاں بالکل آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بہت خوش ہوئے, لو اٹھاؤ سامان اٹھاؤ سامان اٹھاؤ. تو فرماتے ہیں میں کمزور, ہمارے والد صاحب جسمانی طور پر بےچارے بہت کمزور تھے, صحت کمزور رہتی تھی, زندگی بھر لکھنے پڑھنے کی محنت میں رہے, تو اکثر اس بیٹھ کر بیمار بھی رہتے تھے. کہنے لگے میں نے ان کا ایک بکسا اٹھایا اور مجھے وہی بھاری کافی معلوم ہوا, تو پھر میں نے کہا کہ چلو دوسرا بھی اٹھا لیتا ہوں, دوسرا تیسرا اٹھا کے میرے ہاتھ اٹھا کے میں نے ایک اٹھا کے سر پر رکھا. تو پھر میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ہلکا لے کے ایک اور بھی رکھ لوں, کل بھی نہیں رکھا, تو وہ بھاری سا بکسا اٹھا کر پھر وہ تیسرا رکھنے لگے. میں نے کہا دیکھو میں کمزور کھلی ہوں, جتنا مجھ سے اٹھ سکے گا میں اتنا اٹھا لیتا ہوں, باقی تم اٹھا لے. تو کیا کہتے میں نے ایک بکسا اپنے سر پر رکھا, اس کے اوپر کوئی چھوٹا سا جگہ تھا اس کے اوپر رکھا, اور کوئی چیز میں بغل میں لے سکتا تھا چھوٹی سی تھی وہ بغل میں لے لی, اور میں نے کہا کہ دیکھو آپ لوگ. کہنے کا میں نے یہ سوچا کہ اب اگر میں پیچھے رہا اور یہ آگے ہوئے تو یہ میرا چہرہ دیکھ لیں گے, پہچان لیں گے, تو شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے کس کو کھلی بنا لیا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے پاس چارج, والدہ کے پاس چارج, آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں. تو جیسے میں آگے چلتا ہوں اور خوش ہوئے کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ اس کے بعد ٹاس بھی ہے. تو میں کہتے کہ میں ٹاس میں روشنی سے روشنی کرتا ہوا چلتا رہا اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہے. میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہاں جاؤ گے, مطلب بتاؤ میں آ رہا ہوں. چلو آپ آگے چلتے بتاتے. سر گھر آ گیا, کہتے اتنا بور میں نے کبھی اٹھایا نہیں تھا, میں بھی شراب بور ہو گیا پسینے سے. پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ چلو گھر میں رکھ دو بنا. فکر انہوں نے پردہ کروایا, گھر میں رکھا اور کہا کہ تم ٹھہرو ہم بھی آتے ہیں پیسے دیں گے تم. پھر میں باہر آیا اور وہاں سے میں غائب ہو گیا. تو وہ تلاش کرتے رہے ہوں گے تو وہ خود ہی کام لیا. فرماتے کہ الحمدللہ آج اگلے دن ماں کون رکھی مجلس میں تو وہ موجود تھے وہ صاحب. اور وہ صاحب ایسے والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ تو میری بہت معتقدین میں سے ہیں, بہت عقیدت مندی کا اظہار کرتے تھے وہ, کیونکہ اگر کے ساتھ تعلق دیکھتے تھے علماء کو دیکھتے تھے تو حضرت کے مجلس میں جو لوگ آتے تھے وہاں کے بزرگوں سے بھی وہ عقیدت رکھتے تھے. تو میں اپنے آپ کو چھپا کر رہتا تھا ان سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتا چل جائے کہ یہ میں ہوں. اگر ان کو پتا چلے گا تو شرمندہ بہت ہوں. تو آج تک فرماتے کبھی بھی خبر ہوئی کہ وہ کون کو تھا. یہ باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی. دنیا تو نہیں ہے لیکن کیسا دین ہے. ارأيت ان ضعفت عن بعض الامر اللہ تعالى رضائے سہزے. ان کے سوالات بہت سارے کیے ہیں اس حدیث میں. یہ سوالات ہیں ایک اور حدیث میں اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور حضور سے یا رسول اللہ اگر ان اعمال آزاد کر سکوں, کسی صنعت کار کی مدد نہ, کسی بے ہنر کی مدد کے لیے صنعت نہ کر سکوں, یا کم میں ہو جائے کسی عمل میں, تو کوئی اور اس کا ایسا بتا دیجیے کہ میں کامیاب ہوگا اور اللہ کا قرب مجھے پھر بھی نصیب ہو جائے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجیے کہ اگر میں کمزور رہوں اسے عمل سے تو کیا کروں. ایسا عجیب و غریب ارشاد فرمایا ہے یہ ہم میں سے سب کو یاد رکھ لیجیے. یہ ایسا عمل ہے کہ ہر شخص کر سکتا ہے اور ہر وقت کر سکتا ہے, روز کر سکتا ہے اور کوئی تکلیف اور مشقت کے بغیر کر سکتا ہے, بچے کے بغیر کر سکتا ہے, محنت کے بغیر کر سکتا ہے. اور عمل بہت ہے, اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ آپ دیکھ لیجیے. گنے چنے سب سے بڑے جو اعمال تھے ان میں سے ایک وہ یہ تک فشر رکھا نیند نہ اپنے شکو تم روک دو دوسروں دوسروں کو اپنے شر سے بچاؤ, تمہارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, دوسروں کو تم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, ناگواری نہ ہو, نہ جسمانی تکلیف پہنچے, نہ ذہنی تکلیف پہنچے, نہ دلی تکلیف پہنچے. اپنا تکلیف یا ناگواری نہ ہو کسی دوسرے کو تمہارے سے, تو یہ پانچویں درجے کا عمل ہے, چھٹے درجے کا. اور فرمایا کہ فإنها صدقة منك على نفسك, اب تم یہ کام کر لو گے تو یہ تمہارا صدقہ ہوگا, تمہاری طرف سے اپنے اوپر صدقہ ہوگا. وہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو صدقہ دیا تو تم کو اگر صدقہ دیتا تو مل جاتے تو فائدہ ہوتا. اسی طریقے سے گویا کہ اپنے آپ کو بہت بڑی ایک نعمت دے دی ہے. کیا کہ اپنے آپ کو تم نے دوری سے بتا دیا, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچ. یہ وہی مضمون ہے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ اسلامی تعلیمات کے بڑے بڑے شعبے پانچ ہیں. دین اسلام پورا دین اور اس کی جو تعلیمات اور احکام ہیں ان کو اگر پانچ بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ یہ پانچ یہ بنتے ہیں, ایمان, عقائد, عبادات, نماز, روزہ, حج, زکات, قربانی, عمرہ وغیرہ وغیرہ, معاملات, ملازمت، مزدوری، تجارت، صنعت، زراعت، کاشتکاری، لین دین، تجارت اور معیشت، معاشی سرگرمیاں، ساری کی ساری صنعت و تجارت، وہ سب اس کے اندر معاملات میں. چوتھی چیز ہے معاشرت. ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح وقت گزارے، کس طرح زندہ گزارے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح، اور دوستوں کے ساتھ کس طرح، دشمنوں کے ساتھ کس طرح، کرسچن کے ساتھ کس طرح، مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ کر. یہاں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ریل میں، جہاز میں، کس طرح. غرض ہر جگہ انسان کو دوسرے انسانوں سے واسطہ پیش آتا ہے. بازار میں جاؤ گے تو راہگیروں سے واسطہ ہے، دکان پہ بیٹھو گے تو گاہکوں سے واسطہ ہے، کارخانے میں جاؤ گے کام کرنے والوں سے واسطہ ہے، گھر کے لیے جاؤ گے تو شاگردوں اور استاد واسطہ ہے، ساتھی ہے. غرض ہر انسان کو ہر جگہ دوسرے انسانوں سے کچھ واسطہ پیش آتا ہے. اب اس کے ان کے ساتھ طرز کیا ہونا چاہیے آپ کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، پھرنے کا، گفتگو کا، ان کے آپ اور سری احکام کا نام معاشرت. احکام چوتھا بڑا شعبہ ہے، اور پانچواں شعبہ ہے باطن اخلاق کا، کہ دل میں تکبر نہ ہو، تواضع ہو، بزدلی نہ ہو، شجاعت ہو، کنجوسی نہ ہو، ثقافت ہو، وغیرہ وغیرہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا بیان چل رہا ہے. اس میں انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور جہاد کی سبیل اللہ. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کون سا غلام آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو غلام سب سے زیادہ نفیس ہو، اعلیٰ درجے کا ہو مالک کے نزدیک، اور سب سے زیادہ قیمتی ہو، اس کے غلاموں میں جو سب سے زیادہ قیمتی غلام ہے اس کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر میں یہ کام نہ کر سکوں غلام کو آزاد کرنا، کیونکہ یہ بہت مہنگا کام ہے، غلام ہر ایک کے پاس نہیں ہو، اس زمانے میں بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے تھے، اور اگر وہ بھی تو بڑا قیمتی ہوتا تھا ایک ایک غلام، تو اگر میں غلام کو آزاد نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی صنعت کار یا صنع کا کی مدد کر دیا تو، یا جو بے ہنر آدمی ہے اس کا کچھ صنعت کا کام کر دیا کرو، جس کی تفصیل بھی پچھلے مجلس میں ہو چکی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں بعض عمل میں ضعیف کمزور رہوں نہ کر سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکفر رکھا نہیں، اس کا بیان چل رہا تھا، اس ولی کی بات کر رہی تھی پچھلے منگل، پچھلے ہفتے کو، کہ اگر دوسرا کوئی نیک عمل تم نہ کر سکو، غلام نہ آزاد کر سکو، صنعتکار کی مدد نہ کر سکو، بے ہنر آدمی کے لیے صنعت نہ کر سکو، غلام آزاد نہ کر سکو، جہاد کی سبیل اللہ نہ کر سکو، تو پھر یہ کرو کہ تم اپنے شر کو روک دو دوسروں سے، کہ تم سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، تم سے دوسروں کو نقصان اور ضرر نہ ہو، تم سے کسی کا دل نہ دکھے، اس میں تو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، اس میں تو
کیا نہ کرنا ہے. کہ نہ کرنے کے لیے نہ طاقت کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی، نہ وقت کی، نہ محنت کی، بس اپنے شر سے دوسروں کو بچا دو، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دل آزاری نہ ہو، دل نہ دکھے کسی کا، تمہارے کسی عمل سے اس کو نہ پہنچے دوسرے سے. تو یہ صدقہ تم مل کا علی نفس، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے تمہارا، تمہاری طرف سے اپنے اوپر صدقہ ہے. نہ پہنچاؤ تو فائدہ تمہیں پہنچے گا. اور جب اس پر بچنے کا ارادہ روکو گے اپنے آپ کو، کیا ارادہ کیا، اور پھر اگر خوف سے اس کو دیکھ کہ نہ میں مگر اللہ کی چھٹی کروں پیچھے کر، تو اس سے دماغ گناہ نہیں ہوا. یہ جو گناہ کو حال میں لکھی جائے تو کسی گناہ کو آدمی اللہ سے ادا آنے کے بعد ہو تو یہ عمل ہے چھوڑ دینا. تو اگر کوئی بات آ رہی تھی، کسی کا آ رہا دل چار گالی کے خوف سے آپ اپنی زبان لیا، تم یاد بھائی ایک تو ایک گناہ سے بچ گئے، کم میں عذاب والا تھا، اور دوسرا ہوا کہ تمہارے نام ایک نیکی کا اضافہ ہو گیا. اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑا، اور اللہ کے خوف سے چھوڑا جائے تو نیکی ہو. یہ ایسی بھی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں آدمی غور کرے، اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں محنت کچھ بھی کرنی پڑتی، وقت کچھ بھی لگانا پڑتا، پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور آدمی گناہ سے بھی بچتا ہے اور نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے. اور اگر یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر اس پر تمام لوگ عمل کرنے لگیں تو یہ دنیا کی زندگی جنت بن جائے، یہ دنیا جنت بن جائے. ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے کہ میرے کسی فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ دے. اب بتائیے کتنی مصیبتیں تکلیفیں ہماری روز مرہ کی، اور لڑائی جھگڑے گھروں میں، بازاروں میں، کاروبار میں، مسجدوں میں، پڑوس پڑوس میں، کتنے بے شمار تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں، جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، عداوتیں کھڑی ہو گئی، مقدمہ بازی ہو گئی، قتل غارت گری ہو گئی، کتنے کتنے کہاں تک پہنچتی ہے بات. اور اگر کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے تو یہ دنیا جنت بن جائے. جیسے کہ بڑی تانجا کے آزارے نہ باش دسہرا باقی کارے نہ باش، جنت وہاں ہے، وہ ہے جہاں کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، اور کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ ہو، اپنے اپنے کام میں لگے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس پر اگر عمل سب کرنے لگیں تو سب کو اتنی راحت ملے، ایسا آرام ملے کہ پہلے تصور نہیں کیا ہوگا اس راحت آرام. موجودہ زندگی میں آپ اگر دیکھیں گے تو ہماری بہت ساری تکلیفیں محض اس ایک حدیث، ایک جملے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، بہت ساری تکلیف. اور یہ حدیث در حقیقت پورے معاشرت، اسلامی معاشرت کی روح روان ہے. میں نے پہلے بھی بار بار ذکر کیا ہے کہ دین کی تمام تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو ان کی بڑی بڑی قسمیں تین پانچ بنتی ہیں. عقائد، ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے رسول، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ہے عقائد. تو ایک قسم ہے تمام اسلام کی تعلیمات کی, ایک قسم ہو گئی عقائد. اس کے بہت ساری تفصیلات ہیں, بہت سارے احکام. دوسری قسم ہے عبادات. اللہ تعالیٰ اسلام کی تعلیمات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, صدقۃ الفطر وغیرہ وغیرہ, تلاوت قرآن شریف کی وغیرہ وغیرہ. تیسری قسم ہے اسلامی تعلیمات کی معاملات, تجارت اور معیشت, لین دین, مالی معاملات, اور پھر حکومت اور سیاست, عدالتوں کے معاملات, پورا نظام حکومت, یہ سب کیا ہے؟ معاملات میں ہے. یہ تیسری قسم ہے. چوتھی قسم معاشرت ہے. معاشرت کے معنی یہ عشرت سے بنا ہے, اور عشرت کہتے ہیں زندگی کو, اور معاشرت مل کر رہنا. معاشرت کے معنی ایک مل جل کر ایک دوسرے, تو دنیا کے تمام انسان, ہر انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ہی زندگی گزارتا ہے. بچپن میں ماں باپ کے ساتھ ہو جائے تو بچوں, بیوی بچوں کے ساتھ, اور ہو جائے تو پوتا پوتا رہتا ہے, تو گاہکوں اور دکانداروں کے ساتھ میں جاتا ہے تو ہم سفروں کے ساتھ, ٹرین میں جاتا ہے تو ہم سفروں کے ساتھ. غرض یہ کہ ہر انسان کی زندگی تبن کسی نہ کسی انسان سے رشتہ ہوتی ہے اور رہتی ہے. بس مل جل کر بیٹھے ہیں, یہ معاشرت کا ہے کہ ہم وقت گزار رہے ہیں, بس مل جل کر گزار رہے ہیں. تو معاشرت کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل گزارنا. تو معاشرت کی تعلیم ہے, باتیں کس طرح کرو, چھوٹوں سے کرو, کس طرح دوسروں کے ساتھ بیٹھا پانی پیو, کس طرح بیٹھے, اب کی لڑائی ہو جائے تو رات کی سب تک کریں کس حد تک نہ کریں, اختلاف ہو جائے تو اختلاف کیسے کیا جائے, ارے جاؤ تو زندگی گزارو, یہاں ہم بیٹھے ہیں تو اس طرح کا کیا خیال رکھنا چاہیے, دس کا وہاں کیا, بس میں بیٹھ, اس طرح ہم سفر ہیں, بہت جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو طرح یہ معاشرت ہے کہ اس میں ہمیں اس مسجد میں جب ہم دوسرے نمازی تھا تو وہاں ہمیں چاہیے. یہ معاشرت کے معاشرت کے احکام و مسائل, یہ چوتھی قسم ہے اسلامی. یہ چوتھی قسم کا نام ہے معاشر. پانچ قسم ہے اخلاق, دل میں سر نہ ہو, تباہ اور ساری ہو, بخل نہ ہو, خبت ہو, بھی نہ ہو, شجاعت, حسد نہ ہو, ایثار ہو, رغبتی اور غفلت والا کا دھیان ہو, اللہ کی یاد ہو, اس کے رسول کی محبت ہو, اللہ کا خوف خوفی نہ ہو, یہ دل کی ہیں. یہ کہلاتی ہیں اخلاق. پانچ چیزیں ہو گئیں, پانچ قسمیں دینی تعلیمات کی, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت. ان میں جو شرط ہے جس کے بھی میں بتا رہا ہوں, جل کر زندگی گزار, یوں تو اس کے بہت ضروریات ہیں. جس طرح ناسائے مسائل ہیں, بہت مسائل, اس طرح رجوع کرو, اس طرح رکو کرو, اس طرح کرو, اسی طریقے معاشرت میں بھی بہت سارے مسائل, دعوے, ماں میرے کو کس طرح معاملہ کرنا چاہیے کے ساتھ, اور مہمانوں کو کیا کرنا چاہیے, میزبانوں کا برابر والوں کے ساتھ جو برابر ان کے ساتھ, بہت سارے مسائل, بہت سارے ہزاروں لاکھوں مسائل معاشرت کے. ان تمام مسائل اور آداب کا ایک بنیادی قاعدہ کلیہ, اس قاعدہ کلیہ ہی کے اندر سارے مسائل آ جاتے ہیں. معاشرت مسائل اور آداب ہیں, وہ سب کے سب اسی ایک قاعدہ کلیہ کی تحت آ جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اگر اس قاعدہ کلیہ کو یاد اور اس پر آدمی ہے, پورے معاشرت پر عمل ہو جائے, اور صحیح صحیح معاشرت پر عمل ہو جائے. وہ یہی ہے جو ابھی اس روایت میں شر رکھا, اب دوسروں سے روک دو, دوسروں کو تم سے نہ پڑھو. تقریباً یہی مضمون ایک اور حدیث میں ارشاد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھی حدیث صحیح ہے, اور وہ کیا کہ المسلم من سلم لمون من لسانہ, مسلمان ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, آزاد دل آزاری نہ ہو, نا آزاری نہ ہو. تو حاصل پورے مسائل معاہدات کا حاصل پہ لباب یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے زندگی کہ اس طریقے سے زندگی گزارو کہ تم سے دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے, نہ گواری نہ ہو, یعنی نہ حق نہ ہو. بعض اوقات حق حق کی بنیاد پر تکلیف پہنچانی پڑتی ہے, سزا دینی پڑتی ہے, قاضی سزائیں جاری کرتا ہے, عدالتوں میں فیصلے ہاتھ کاٹنے کے بھی ہوتے ہیں, قتل کے بھی ہوتے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو حق پر ہے. نہ حق تکلیف نہ پہنچے کسی کو کسی سے, یہ اسلامی معاشرت کا حاصل اور لطف لباب ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو ہماری پوری زندگی کا معاشرت کا دستور العمل اس کے اندر موجود ہے. اب دیکھیے اس کا خیال نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جتنے یہ ٹریفک کے قوانین ہیں, ٹریفک کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک جگہ لکھا ہوا نو پارکنگ, یہاں گاڑیاں کھڑی کرنا منع ہے, لکھا ہوتا ہے. چوراہے پر سگنل لگے ہوئے ہیں کہ لال بتی جلے گی تو ٹریفک رک جائے, سبز بتی جلے گی تو چلے. آپ سب ان میں سب دیکھیں یہ قوانین کس لیے ہیں, کس بات سے؟ بس اسٹاپ جہاں ہوتا ہے وہاں لکھا ہوگا نو پارکنگ, وہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے. کیوں؟
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.